أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مجلس کی ابتدا میں ایک گزارش اس لیے کر دی جائے کہ اب آئندہ تین مجالس میں بھی یہ امکان ہے کہ آپ حضرات کو اس زحمت کا سامنا کرنا پڑے کہ جسے زحمت تو نہیں کہا جا سکتا ہے، کہ چونکہ اسلامک سینٹر کے اس ہال میں تمام مجالس کو ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، فارسی کی مجلس، اردو کی مجلس، عربی کی مجلس، اور ایام عزا کی آخری تاریخیں قریب آ گئی ہیں کہ جب بیان بھی طویل ہو سکتا ہے اور خاص طور پر سینہ زنی اور ماتم کا سلسلہ بھی، تو یہ نہیں ممکن ہے کہ آج کی طرح سے آپ حضرات کو انتظار کی کچھ زحمت اس طرح برداشت کرنا پڑے کہ ہال میں جگہ نہ ہونے کی بنا پر آپ باہر کھڑے رہیں. یقیناً موسم کے اعتبار سے یہ ایک زحمت تو ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان تاریخوں میں وقت کی اتنی پابندی ممکن نہیں ہے جس کا اب تک تو مظاہرہ کیا گیا تھا، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے ملک کے حالات سے بھی واقف ہے کہ ان تاریخوں کے اندر انسان یہ ساری آرگنائزیشن اور ڈسپلن کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے تو بہتر. تو یہ نہیں ممکن ہے کہ آج 10 منٹ کی تاخیر ہوئی، کل ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ پہلے مجلس شروع ہو جائے، لیکن ان تمام چیزوں کو اس طرح سے برداشت کرنا کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دی جائے، یہی درسگاہ کربلا کا ایک انتہائی اہم پیغام ہے. اور اسی حوالے سے دجال کے حالات کو سمجھنا بھی انتہائی اہم ہے. جس وقت صاحب ایمان، مومن، محب اہل بیت اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ اسے اپنی ذات اور اپنی فیملی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا، تو وہی وہ وقت ہوگا کہ جب تاریخ انسانیت یعنی ہیومن ہسٹری میں اس دعا کی ضرورت سب سے زیادہ پڑے گی کہ اے خدا، ہدایت کا راستہ تو ہمیں مل چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ گمراہ ہو جائیں. دجال ہیومن سائیکالوجی کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. جتنا انسان اس حوالے سے اپنے آپ پہ کنٹرول پائے گا اتنا وہ دجال سے محفوظ ہے. مگر ان مبہم باتوں کی تفصیل وہ بھی ضروری ہے، اور اسی حوالے سے ایک دوسری گزارش یہ کر دوں کہ دجال کے لیے ہمیں سب سے زیادہ یہ پیغام دیا گیا کہ اپنی سکس سینس کو استعمال کرنا ہوگا. کل کی مجلس میں علم اور علماء کے حوالے سے ایک جملہ آ گیا تھا کہ ایک مومن سے اسلام ایک انتہائی اہم چیز کی ڈیمانڈ کی کہ اس کے پاس یہ صلاحیت اور سینس ہونا چاہیے کہ وہ یہ پہچان سکے کہ عالم کے لباس میں صحیح عالم کون ہے اور غلط عالم کون ہے. لیکن یہ والی جو سکس سینس ہے یہ عالم کے حوالے سے ہی ضروری نہیں, دجال کے حوالے سے بھی اتنی ہی ضروری ہے. اور دجال اپنے ساتھ جس جنت و جہنم کو لائے گا, جو ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے, میں ان مجالس کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ابتدائی اور بنیادی باتیں انڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا یا اس افریقہ سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی جانتا ہے, اس لیے میں بالکل بنیادی باتوں کو نہیں بتا رہا ہوں. کبھی کبھی بچوں کی جانب سے کمپلین آ جاتی کہ مولانا وہ کھلا بات آپ نے بتائی ہماری سمجھ میں نہیں آئی, تو اگلی مجلس میں پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا پڑتی. تو بعض مومنین نے یہ کمپلین کی ہے کہ مولانا کبھی ایسا لگتا کہ پارٹ ون اگلے دن آ رہا ہے اور پارٹ ٹو اس سے پہلے دن آ چکا. میں آپ کی معلومات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, لیکن بچوں کی کمپلین, اور آج پہ ایک بچی نے بھی مجھ سے کمپلین کی کہ مولانا آپ صرف عورتوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں, مردوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا. عورت کے حوالے سے میری صرف ایک تقریر ہوئی تھی اب تک کی چھ تقاریر, باقی جو جنرل باتیں ہو رہی ہیں اس کا تعلق مردوں ہی سے. لیکن انشاءاللہ مزید اس چیز کی تشریح اور وضاحت شاید آج ہی کی مجلس میں ہو جائے. تو ایک سکس سینس مومن کے اندر اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ یہ پہچان لے کہ آنے والا جو ہمارے سوچ کے لباس میں آ رہا, ہمارے یہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مشہور چیزیں ہیں ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹ آف دا ہسٹری ہیں, وہ پہلے زمانے کی باتیں. نہیں, قرآن میں جو چیز آئی وہ پارٹ آف دا ہسٹری بنا کے نہیں لائی گئی, وہ اس لیے لائی گئی ہے کہ اس کا تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے. یہی وجہ کہ قرآن کسی چیز کی ایسی ڈیٹیل میں نہیں جاتا جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو, وہ صرف اتنی سی بات بیان کرتا ہے جس کا ہم سے تعلق ہو. جیسے آج کی مجلس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا ایک ریفرنس ابھی آنے والا ہے, لیکن قرآن کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ خضر کون تھے. آج تک مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف چل رہا کہ خضر نبی تھے کہ نبی نہ تھے. قرآن خضر کی نبوت کی بات تو چھوڑیے, ان کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھا. واقعے کے میسج پہ غور کرو کہ اس واقعے سے تمہیں اپنی ڈیلی لائف میں کیا میسج مل رہا. حضرت موسیٰ کس کے پاس گئے, اس آدمی کا نام کیا تھا, وہ نبی تھا وہ نبی نہ تھا, یہ پارٹ آف دا ہسٹری تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا تمہاری عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہی اسٹائل قرآن نے ذوالقرنین کے واقعے میں استعمال کیا. ذوالقرنین کون تھے, ذوالقرنین نبی تھے کہ نبی نہ تھے, ان کا ٹائم پیریڈ حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ہے. اللہ نے انہیں کتنی بڑی حکومت دی, یہ ڈیٹیل و تفصیلات کچھ حدیثوں میں تو آئی, قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. کیونکہ واپس قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اپنی ایک ایک آیت کے حوالے سے ہم سے اپنی ڈیلی لائف میں عمل کا تقاضا کرتا. تو قرآن جن واقعات کو کوٹ کر رہا, اور ہمارے یہاں قرآن کے جو واقعات مشہور ہو گئے اسے پارٹ آف دا ہسٹری نہ سمجھیے کہ یہ پہلے ہوتا تھا. ہر وہ چیز, دیکھیے فارمولا آپ لیجیے, ہر وہ چیز جو پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی یا دوبارہ فیوچر میں نہیں ہوگی, قرآن اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. قرآن ہسٹری کا بھی وہی واقعات بتاتا ہے جو قرآن کے دوسرے فارمولے پر فٹ اترتا کہ تلک الایام و نداولھا بین الناس, کہ پرانے زمانے کو گھما کے ہم دوبارہ لائیں گے. بس ہر وہ چیز جو دوبارہ آ چکی ہے یا نیئر فیوچر میں آئے گی, قرآن صرف اسی کا ذکر ہمارے سامنے کر رہا. چنانچہ سورہ منافقون قرآن کریم میں جب اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آیا, اور اس کے علاوہ بھی پورا قرآن جگہ جگہ منافق کے ذکر سے بھرا پڑا, تو یہ اس لیے نہیں کہ قرآن ہمیں 1400 سال پہلے کا ایٹموسفیئر بتا رہا, اور بس اس لیے نہیں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو رسول کے سامنے یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اور وہ جھوٹے. سورہ منافقون کی امپورٹنس تو یہ ہے کہ ہر جمعے کی نماز میں اسے ریپیٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا. اور عجیب بات یہ کہ سورہ منافقون جمعے کی نماز کی سیکنڈ رکعت میں پڑھا جاتا, فرسٹ رکعت کے اندر سورہ جمعہ پڑھا جاتا, سورہ جمعہ کے عین کے اندر سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو گیا جو سورہ منافقون میں جا کے کمپلیٹ ہوا. اور ایک بڑی عجیب بات کہ سورہ جمعہ کے عین میں قرآن پیغمبر کے حوالے سے ایک بات کر رہا، لیکن وہی فارمولہ جو میں نے آپ کو دیا کہ اس لیے نہیں کہ قرآن ہمیں رسول اللہ کا ٹائم پیریڈ بتانا چاہتا، قرآن ہمیں صرف وہی چیز بتا رہا ہے جو ہماری زندگی میں دوبارہ آنے والی. تو آپ دیکھیے کہ سورہ جمعہ کا عین اور پھر یہیں سے کنیکشن ملا دیا سورہ منافقون کا. کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. یہ سورہ جمعہ کی جو آخری آیت بن رہی، شاید تیسری مجلس تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ مدینے والوں نے جب اللہ کے رسول کو انویٹیشن دی تو اس کے بعد اپنے آپ کو چینج بھی کیا تھا، اور اس چینج کرنے کے بعد بھی مدینے کے اندر یہ ہوا جو سورہ جمعہ کے آخر میں آ رہا. پھر جملہ سنی، یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ قرآن سیرت رسول کو ڈسکس کر رہا. اگر قرآن کو سیرت رسول ڈسکس کرنا ہوتی تو پیغمبر کب پیدا ہوئے، کیا تاریخ تھی، خاندان کیا تھا، شہر کیا تھا، بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، بڑھاپا کیسا آیا، کچھ نہیں بتایا قرآن. ہلکے ہلکے اشارے کیے اور آگے بڑھ گیا. تو اب اس کے بعد اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ ہم پرانے لوگوں کو کنڈیم کر کے آگے بڑھ جائیں، اس لیے بتا رہا ہے کہ یہی واقعہ دوبارہ پیش آنے والا. اور کیا واقعہ؟ کہ وہ مدینے والے جو اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ پیغمبر کو انوائٹ کر رہے اور اپنی حد تک اپنے آپ کو چینج کر چکے، اس کے باوجود ان کے درمیان ایسے گروپ پیدا ہو گئے کہ سورہ جمعہ نے آواز دی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کا رسول نماز پڑھا رہا اور یہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے. اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن شروع ہو چکا، اور لہوا یا یہ دیکھا کہ کوئی کھیل تماشا شروع ہو چکا. انفضوا الیہا، مسجد النبوی میں ہیں، حالت نماز میں ہیں، جماعت کو جماعت کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور نماز جماعت پڑھانے والا بھی کوئی عام عالم نہیں ہے، اس کائنات کا سب سے افضل شخص ہے، سید الانبیاء ہے، سید کائنات ہے. حالت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انفضوا الیہا، کون لوگ؟ پیغمبر کو انوائٹ کرنے والے، پیغمبر کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنے والے. مگر وہی بات کہ کچھ چیزیں شروع میں سوڈے کے جھاگ کی طرح سے ہوتی ہے کہ آدمی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا، اور ٹائم گزرنے کے بعد پھر توجہ ہٹتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لیٹس جوائن دم کر کے ہمارے ساتھ آ جاتے. قرآن نے کہا کہ آپ تجارت، اگر کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے اور مدینے میں باہر سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور ایک بار مدینے کے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم نماز کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرتے رہے تو مدینے میں نان مسلم بھی بہت سارے، بلکہ مدینے کی مارکیٹ یا بازار تو جوس کے ہاتھ میں، وہ پہلے چلے جائیں گے، سارا اچھا اچھا سامان تجارت خرید لیں گے، ہمیں بچا ہوا مال ملے گا، اور جہاں پیسے کا نقصان انوالو ہو جائے اور جہاں بزنس آ جائے. قرآن کہتا ہے انفضوا الیہا، نماز توڑ کے یہ بھاگ کے ادھر گئے، ترکو کا قائمہ، اور حالت یہ ہوئی کہ ہمارا رسول اکیلا رہ گیا، ہمارا رسول تنہا رہ گیا. مگر تجارت کی وجہ سے دوڑ کے گئے، چلے پھر بھی عقل نے قبول کیا کہ اس میں انہیں کوئی فائدہ تو ملا، آخرت ہاتھ سے نکلی مگر دنیا میں دو چار پیسے تو ملے. قرآن کہتا ہے خالی یہی نہیں، اور لہوا، چلے تجارت کی وجہ سے رسول کو چھوڑ کے جائیں. نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھا عمل ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی لاجک سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب کھیل تماشے کی بات آ رہی جہاں کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، خالی دل کو خوش کرنا ہے، اس کا واقعہ بھی ہر ایک کو پتا کہ اللہ کا رسول مسجد النبوی میں نماز پڑھا رہا، یا بعض علماء کے نزدیک نماز جمعہ پڑھا رہا. مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس میں مسلمان کے ساتھ نان مسلم بھی رہتے، یعنی دوسرے الفاظ میں قرآن کی آیت کراچی اور لاہور کے مقابلے میں لندن اور نیو یارک کے اوپر زیادہ فٹ اترتی، یا مسلمان اور نان مسلم ایک جگہ رہتے. اب ایک مرتبہ ان کا کوئی کھیلوں کا مقابلہ شروع ہو گیا, کوئی کیا ریسنگ گھڑ دوڑ. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان جمعے کے دن مسجد النبوی میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا مگر دل ادھر چلا گیا. خالی دل ادھر چلا جاتا اور فزیکلی رسول کے ساتھ رہتے تب بھی کچھ گریس مارکس مل جاتے. ان فضو الیہ کھیل تماشے کی خاطر پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگے. اگر آخر میں قرآن نے ایک میسج تو دیا مگر قرآن کے میسج کو سمجھنے کو تیار کر. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اللہ کے پاس جو تمہیں تمہارا ریوارڈ ہے اور اللہ جو تمہیں دینے والا وہ اس کھیل تماشے سے بھی زیادہ اچھا اور اس تجارت سے بھی زیادہ اچھا. دیکھیے ایک مرتبہ آیت کا سیکوینس. آیت میں کسی خاص وجہ سے اتنا زیادہ اس پر امفیسائز کر رہا ہوں, بس بالکل اس پوائنٹ کے اینڈ پر پہنچ چکا ہوں. کیا کہا قرآن نے کہ یہ لوگ جب تجارت دیکھتے اور کھیل تماشا دیکھتے. سیکوینس دیکھیے گا, پہلے تجارت کی بات آئی بزنس ٹرانزیکشن کی اور بعد میں کھیل تماشے کی بات آئی. کیونکہ ہسٹوریکل سیکوینس یہی تھا کہ پہلا گروپ جو رسول کو چھوڑ کے گیا تھا وہ اس دن گیا تھا اور ایکسکیوز تو ہر آدمی کے پاس ہوتا. ایکسکیوز کیا تھا؟ آج بھی ہر حرام کھانے والا, اب ہماری وہ بچی مطمئن ہو جائے, حرام کمانا اور حرام کھانا یہ زیادہ تر مردوں سے ریلیٹڈ مسئلہ. سنیے کہ ہر حرام کھانے والا مال دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہمیشہ اپنے پاس ایک ایکسکیوز رکھتا اور وہ ایکسکیوز اسی ٹائپ کا ہوتا کہ مولانا اگر اتنا زیادہ ہم حلال و حرام کا خیال کرنے لگے اور اتنا زیادہ ہم شریعت کی ڈیپت میں چلے گئے تو ہمارے گھر میں تو فاقے ہو جائیں گے, ہمارے بچوں کو تو روٹی چٹنی بھی نہیں ملے گی. خاص طور پر ایسے علاقے میں کہ جہاں مسلمان کے ساتھ نان مسلم بھی ہو, کہ مولانا ہمیں ان لوگوں سے کمپیٹ کرنا پڑ رہا, ہمارا مقابلہ تو ان لوگوں سے ہو رہا, وہ نہ کسی شریعت کو مانے نہ کسی اللہ کو مانے, ان کے پاس حلال حرام کا کنسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم یہ حلال و حرام کے چکر میں پڑے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. کراچی میں پھر بھی یہ جملہ آدمی نہیں کہہ پاتا, لاہور میں پھر بھی یہ جملہ آدمی نہیں کہہ پاتا, لیکن ایسے علاقوں میں کہ جہاں نان مسلم بھی ہوں ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ آ جاتا, اسلام نے سود حرام قرار دیا, کہا کہ دیکھیے اگر ہم اس مسئلے پہ عمل کرتے رہے تو آج کی تو ساری اکنامی انٹرسٹ پہ چل رہی, ساری بینکنگ انٹرسٹ پہ چل رہی, سارے نان مسلم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اور ایک مسئلہ شرعی جو تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک ہے, کوئی تو ریزن ہے کہ اس میں کسی مسلمان اسکول آف تھاٹ کا دوسرے سے اختلاف نہیں کہ نان مسلم بینک میں اگر پیسے رکھوائے جائیں تو وہ انٹرسٹ لینے کی اجازت. یہ ممبر ایام عزا کے پہلے عشرے کا ہے, نماز کے بعد کے مسائل میں بیان نہیں کر رہا, لیکن بات کیونکہ مومن کے ایکسکیوز کی ہو رہی ہے. کہا دیکھیے مولانا عجیب مسئلہ, اگر یہ مسئلہ لوگوں کو پتا چل گیا تو مسلمان کے بینک میں کون آئے گا, سب جائیں گے نان مسلم کے بینک کے اندر, ہم تو مارے جائیں گے. یہ غلط مسئلہ ہے, اگر اجازت ہے تو پھر دونوں جگہ اجازت دیجیے کہ نان مسلم بینک سے بھی انٹرسٹ لینا جائز اور مسلمان بینک سے بھی. میں نہ اس وقت بینکنگ کی فلسفی میں جا رہا ہوں, نہ اسلام کا اکنامیکل سسٹم سمجھانا چاہتا ہوں, نہ میری اتنی معلومات ہو شاید, لیکن ان شارٹ کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال سے گناہگار کا ایکسکیوز ہمیشہ ایک ہوتا, چنانچہ پیغمبر کو چھوڑ کر جانے والا اور عام حالت میں نہیں نماز میں کہتا کیا کہ بھائی وہ کھلا تجارتی قافلہ آ گیا, ہم لیٹ ہو گئے, تو نان مسلم وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا, وہ تو مسجد میں نہیں ہے, وہ تو سارا اچھا اچھا سامان لے جائے گا, ہمارے پاس کیا بچے گا, پھر ہم مارکیٹ میں جا کے کیسے بیٹھیں گے, پھر ہم ان لوگوں سے کیسے کمپیٹ کریں گے. یہ 1400 سال پہلے بھی ایکسکیوز تھا اور آج بھی یہی ایکسکیوز ہے. شاید اسی وجہ سے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا اور وہ یہ جملہ لکھا کہ جسے آج کا مومن اپنی بدقسمتی یا بیڈ لک سمجھتا شاید یہ اس کی خوش قسمتی ہے, گڈ لک ہے. آج کا مومن اپنی بیڈ لک یا بدقسمتی اس کو سمجھ رہا کہ ہم ایسے ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوئے کہ کوئی امام معصوم ہمارے سامنے نہیں. ہائے کاش ہم مولا کے زمانے میں ہوتے, ہر وقت ان کے چہرے کی زیارت کرتے. ہائے کاش ہم کسی اور امام معصوم کے ٹائم پیریڈ میں ہوتے, کوئی پرابلم آتا تو اپنے لیے دعا کرانے وہاں چلے جاتے, جب چاہتے ان کی زیارت کر لیتے. ارے کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں کسی امام معصوم کا ٹائم پیریڈ ملا. لیکن بعض علماء کہتے کہ جسے تم اپنی بدقسمتی سمجھ کے کہہ رہے ہو، ہائے ہمیں وہ زمانہ نہ ملا، کاش ہم رسول کے زمانے میں ہوتے، شاید یہ تمہاری خوش قسمتی. کرٹن پڑا ہوا ہے اس وقت، اگر ہم تجارتی قافلے کو دیکھ کے دوڑ کے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک نماز جماعت سے محروم ہوتے ہیں. ایسا منظر تو نہیں آتا نا کہ رسول کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے، امام کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے. جو اس ٹائم پیریڈ میں اگر ہم ہوتے کتنا بڑا ہمارا امتحان ہوتا. ابھی جو ہم ایکسکیوز لے کے آتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھنے والے طالب علم کے ساتھ بحث کرتے، وہ اس کی حیثیت کیا، وہ ہمارے سامنے بیچتا کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ کہہ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت یہ سارا آرگومنٹ ہمارا رسول سے ہوتا. تو خیر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آگے چل کر شاید اس پر بات ہو کہ امام کا ٹائم پیریڈ ہمیں نہ ملا، یہ اچھی بات ہے ہمارے حق میں کہ بری بات ہے؟ لیکن اتنا ہے کہ جنہیں رسول کا ٹائم پیریڈ ملا، بہانہ انہوں نے بھی یہی بنایا، ایکسکیوز انہوں نے بھی وہی پیش کیا جس کی وجہ سے آج ہم اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے واجبات کو ترک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری عورتیں بے حجابی اختیار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. ایک ہی ایکسکیوز ہے نا ہر ایک کے پاس، مولانا لائف بہت ٹف ہو گئی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں تو رات گئے کہیں گھر پہ واپس آتے ہیں. اگر قضا کر کے بھی نماز پڑھ لے تو غنیمت ہے. آج کل نمازوں کا ٹائم کہاں ہے کہ ہم ہر نماز کو ٹائم پر پڑھیں؟ عورت کہتی ہے کہ آج کا زمانہ وہ کہ کیا کیا جائے، ایک ارننگ ممبر سے فیملی نہیں چل سکتی، اور اگر ہم گھر سے باہر نکلے تو ہمیں بے حجاب بننا پڑتا ہے. آج پیرنٹس اپنی اولاد کو ٹائم نہ دینے کا ریزن یہ بتاتے اور تربیت اولاد نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا ٹائم کہاں، اللہ نے اس کو بھی تو واجب قرار دیا ہے کہ اپنے اور گھر والوں کے لیے روزی کماؤ، صبح سے شام اس کے اندر لگے ہوئے. جتنے بھی ہمارے گناہ، حتیٰ یہ کہ جس کا ڈائریکٹ اس سے کوئی تعلق نہیں، میوزک سنی جا رہی، حرام فلمیں دیکھی جا رہی، مس گیدرنگ اٹینڈ کی جا رہی، کہا مولانا اتنی تھکن ہوتی ہے جب شام کو واپس آتے قرآن لے کے بیٹھیں گے سمجھ میں بھی نہ آئے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، دعا لے کے بیٹھیں گے دماغ چکرا جائے گا دعا کے الفاظ دے کر. اس وقت تو کوئی لائٹ چیز چاہیے جو روح کو فریش کر دے، ساری تھکن اتر جائے. یہ میوزک بھی سنی جاتی ہے تو اس وجہ سے کہ انسان کہتا ہے کہ آج کی زندگی اتنی ٹف ہے کہ پیسے کمانے میں سارا بدن رات کو تھک کے چورم چور ہو جاتا ہے. سٹرڈے اور سنڈے کو اگر مس گیدرنگ میں جا کے نہ بیٹھے تو دوبارہ ہماری وہ بیٹری چارج کیسے ہوگی کہ منڈے سے ہم کام شروع کریں؟ تو حتیٰ یہ کہ جو شراب پیتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فریش ہونے کے خاطر ہم ڈرنک کر لیتے ہیں، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. ہر چیز پہنچائی وہی پہ جا رہی. یہ ایک الگ بات کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی کسی قسم کی کوئی کانسپریسی ہے کہ اتنا زندگی کو بزی اور مشکل بنا دو کہ آدمی کو یہ سارے ایکسکیوز سمجھ میں آنے لگے. مگر یہ ساری چیزیں ایز اٹ از 1400 سال پہلے بھی تھی، جب نہ زندگی اتنی مصروف تھی، نہ صبح سے شام تک آدمی کو کام کرنا پڑتا تھا، نہ عورتوں کو گھر سے نکل کر اپنے مردوں کا برابر سے ساتھ دینا پڑتا تھا، جب نہ آدمی اتنا تھکن سے چور ہوتا تھا. اس وقت بھی لوگ یہی بہانے بناتے تھے، کیونکہ بات یہی کہ اصل میں یہ ایکسکیوز اور بہانے یہ کوئی جینیم ریزن ہے ہی نہیں. دیکھیے 1400 سال پہلے کا مومن رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہا، اور ریزن یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے جوس پہنچ جائیں، ہر چیز کو آہستہ آہستہ اچھی قیمت پر، کم قیمت پر اچھی چیزیں خرید رہے. ہمیں ان سے کمپیٹ کرنا ہے، بازار مدینہ میں اس کے برابر ہماری دکان ہے. مگر ہسٹوریکل سیکوینس تو یہ ہوا کہ پہلے تجارت کو دیکھ کے لوگ بھاگے، پھر کھیل تماشے کو، اور قرآن جب کنڈیم کرنے پہ آ رہا تو اس نے اس سیکوینس کو بدل دیا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ. ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کھیل تماشے کی طرف تم جا رہے ہو، اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے، اور یہ جو تجارت کی جانب تم جا رہے ہو، اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اللہ ہے، جتنا دے گا اتنا ہی ملے گا، چاہے نماز کمپلیٹ کر کے جاؤ، چاہے نماز میں رسول کو اکیلا چھوڑ کے جاؤ. اب یہ قرآن ہمارے سامنے جو حقیقت پیش کر رہا، اس کے اندر ایک تو ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ یہ پارٹ آف دا ہسٹری نہیں ہے آیت، یہ تمہارے لیے ابھی بھی پیش آ رہی ہے یا نیئر فیوچر میں پیش آنے والی ہے. اسی لیے قرآن نے باقی ڈیٹیل نہیں بتائی کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, کس سن میں یہ واقعہ پیش آیا, نہیں. کہا یہ ہسٹری کا پارٹ ہے, کون آدمی تھے یہ ہسٹری ہے, کس سن کا واقعہ ہے ہسٹری ہے, کتنے آدمی تھے یہ ہسٹری ہے. اور ہسٹری ہم تمہیں نہیں سکھا رہے, مگر رسول کو چھوڑ کر بھاگنے والے تجارت اور کھیل کی وجہ سے یہ ہسٹری نہیں ہے, یہ تمہارا پریزنٹ ہے, یہ تمہارا فیوچر ہے, اس لیے اس کا تذکرہ قرآن کرے گا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات جو اپنی میں بات آگے بڑھا رہا ہوں, بار بار لفظ فیوچر کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے, مگر اس سے پہلے چھوٹی سی بات کہہ دوں. تو قرآن نے کہا کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگنے والے دو ریزن لاتے ہیں, ایک تجارت, ایک لحب کھیل تماشا. تجارت پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو آخرت تم نے لوز کی تو دنیا تو مل گئی, کھیل تماشے میں کیا مل رہا. لیکن یہاں سے قرآن ہمارے سامنے گناہوں کی دو کیٹیگریز بیان کر رہا, کہہ رہا دونوں غلط. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی اگر کرتا تو اسے اس کا کوئی فائدہ تو ملتا ہے, لیکن کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ بھی کیا اور ذرا سا فائدہ بھی نہ ملا, یہ تو گناہ کی اور زیادہ بری قسم ہے. اسی لیے قرآن نے تجارت تو بعد میں کیا, اللہ ہم تو پیسے پہلے کیا. اب کوئی کہے مثال اس کی, اب مثلاً اس کی مثال داڑھی کو شیو کرنا. اب دیکھیے ایک آدمی خمس نہیں دیتا, سمجھ میں آ رہا گناہ تو کر رہا ہے اور گناہ ہے کبیرہ, مگر بیس ہر سو کے بدلے 20 پاؤنڈ اس کی جیب میں تو آ رہے ہیں نا. ایک آدمی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہا, گناہ کبیرہ کر رہا ہے لیکن جیب میں پیسے تو جا رہے ہیں نا. ایک آدمی شراب کی بزنس میں انوالو ہو رہا, بدترین عمل کر رہا ہے مگر کچھ مل تو رہا. ایک آدمی داڑھی شیو کر رہا, کس کے اندر کیا مل رہا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جیب سے کچھ جا ہی رہا, کچھ خرچہ ہی کرنا پڑ رہا اس کے اوپر. یہ وہی بات ہو گئی کہ تجارت, پھر ایک کم تر خرابی قرآن نے بتائی لاہو. اب یہ جملہ اگر میں پھیلا دوں کہ کچھ گناہ آدمی ایسے کرتا کہ اگر ہم گناہگار سے بھی پوچھے کہ اس کا ریزن تو بتا دو, میوزک آدمی سنتا ارے اس کا کوئی فائدہ تو بتا دو, جبکہ اسلام میوزک کی کچھ قسمیں حلال کر کے ہمیں یہ رعایت بھی دی کہ بھائی واقعا اگر تمہیں فریش ہونا اور واقعا کوئی لائف چیز سننے کا دل چاہ رہا تو کچھ چیزیں الاؤ کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ اسلام حرف کی آواز کا دشمن, ایسا نہیں ہے کہ اسلام گدھے جیسی آواز کا قائل ہے, نہیں, ایک اجازت بھی دی, ایک لمٹ, ایک لائن بنا کر کہ اس لائن کو کراس نہ کرنا, مگر عموماً اسی لائن کو کراس کیا جاتا. اب یہ گناہ جسے قرآن نے ایک لفظ لاؤ میں جمع کر دیا, کہا کہ یہ کہ جس میں فائدہ بھی کچھ نہیں, الٹا اپنی جیب سے خرچہ کر کے گناہ کر رہے, یہ گناہ کی وہ قسم جسے قرآن کنڈیم کر رہا. اور آئیے چھوٹا سا جملہ آپ کو یاد دلا دوں. میں اس سال پہلا اشرا پڑھنے تو لندن آیا تھا, لیکن جب تک یہ واقعہ ہے اس وقت میں لندن سے جا چکا تھا, ایام اعضا چل رہے, دنیا کے ایک ملک میں تھا, آج سے 3-4 سال پہلے. اور چیلوم کا دن پڑ گیا تھا, اور چیلوم کے دن مجلس کے بعد تابوت برآمد ہونا تھا, علم نکلنا تھا, پبلک کا پریشر آیا کہ مجلس کا ٹائم چینج کیا جائے. کیوں 50 سال سے مجلس اس ٹائم پر ہو رہی ہے, آج انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ کا بڑا اہم میچ ہو رہا, چیلوم کا دن ہے, وہ اپنی جگہ, مجلس اپنی جگہ, تابوت اپنی جگہ, مگر یہ تو ہر سال ملتا. اور یہ ایسے میچ 4 سال میں ایک موقع ملتا ہے, وہ بھی پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. انڈیا پاکستان آپس کے اندر ہر ورلڈ کپ میں تو مقابلے پہ نہیں آتے, یہ صرف 4 سال پہلے مجھ پر گزری ہوئی کہانی. میں نے کہا بھائی آج چیلوم کی مجلس ہے, آخری مجلس ہے, 9 دن کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے, کا مولانا انکمپلیٹ چھوڑ دیجیے, وہ اگلے سال کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. نتیجے میں ہمیں مجلس اور جلوس چھوڑ کے جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها. اتنے مخلص مومن آج بھی پائے جاتے ہیں جو اسلام اور عزاداری کی خاطر اپنی اولاد کے گلے پہ چھری پھیرتے, مگر چھوٹی سی تعداد صحیح پائی تو جا رہی ہے نا, جس کو قرآن کہہ رہا. اب میرا وہ 3 دن پہلے کا جملہ اگر ذہن میں ہو تو بس یہ آج کا پہلا نقطہ مکمل ہوا کہ آنے والا امام, اس کی زندگی وہ ایک طرح سے ریپیٹیشن ہوگی پیغمبر کی زندگی کی. کہا پیغمبر کی زندگی کو دیکھو, انوائٹ کرنے والے, پھر اپنے آپ کو چینج کرنے والے, پھر سنسیئرٹی کے ساتھ بلانے والے, ان میں سے بھی کچھ کے قدم پھسل گئے پیسے اور کھیل تماشے کی خاطر, اور اسی رسول کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہسٹری نہیں ہے, یہ فیوچر ہے. امام آئے گا, یہی کہانی دہرائی جانے والی ہے، یہی کہانی کہ امام کو بلانے والے، امام کا ویٹ کرنے والے، پھر میں جملہ کہہ دوں، اور سنسیئرٹی کے ساتھ، خالی غلطیاں وہی نہیں کرتا ہے جو شروع ہی سے شیطان ہو، کبھی انسان کو خود بھی اپنا فیوچر نہیں پتا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ واقعہ جو سنایا، تو اسی لیے کہ یہ پاس نہیں ہے، یہ فیوچر ہے۔ کیا واقعہ؟ میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن وہی بات، یہ اسلامک سینٹر میں ایک بڑی تعداد، بلکہ میجورٹی ان کی آتی جنہوں نے ویسے مجھے کم سنا۔ پہلا آسمان، اور یہ بات ہے بیفور کریشن آف آدم، پہلا آسمان نوٹس بورڈ پہ نوٹس آ گیا اللہ کی طرف سے کہ میرا ایک ایسا بندہ جو مجھ سے انتہائی محبت کرتا اور میری بہت زیادہ عبادت کرتا، مگر اس کائنات میں میرا سب سے زیادہ عذاب بھی اسی پہ نازل ہوگا۔ اب جو مختلف آسمان ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ خود ایک الگ بحث ہے، کسی اچھی تفسیر قرآن میں پڑھ لیجیے۔ لیکن اتنا ثابت ہے کہ مختلف آسمان پہ جو فرشتے رہتے ہیں ان کے اسٹیٹس بھی مختلف ہے۔ جو زمین کے سب سے نیئرسٹ آسمان ہے، اس کے فرشتے کا اسٹیٹس سب سے کم ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نوٹس بورڈ پر یہ اعلان پڑھ لیا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہ یہ ہمارے بارے میں تو نہیں، خود بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں اس سے بچانا، جیسے ہم اور آپ دجال شیطان دشمنان اسلام سے بچنے کی دعا مانگتے۔ مگر یہ اصول ان کو پتا تھا کہ اللہ کے ہاں خالی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وسیلہ نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے سے جو بڑا آسمان تھا سیکنڈ، وہاں کے فرشتوں سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی تمہارا اسٹیٹس ہائی ہے، ہمارے لیے دعا کر دو۔ وہ دوسرے آسمان کے فرشتے گھبرا گئے، کہا ہم تمہارے لیے دعا کیسے کریں، ہم تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہمارے بارے میں تو اناؤنس نہیں کیا، یا نام تو نہیں لکھا ہے نا، یہ کیا بتا کہ یہ تمہارے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ گھبرا کے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی، اور تیسرے آسمان کے پاس گیا وسیلہ لے لی۔ غرض یہ کہ یہاں تک یہ بات پہنچی ساتویں آسمان پر، وہاں کا فرشتہ بھی گھبرا گیا، میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی فکر ہو گئی ہے۔ وہ گیا اپنے سے اونچے فرشتے کے پاس، یہاں تک کہ آخر کے وہ چار فرشتے آ گئے، اسرافیل ہو، عزازیل یعنی ملک الموت ہو، میکائیل ہو، آخر میں جبرائیل۔ اب تک سیکوینس یہی چل رہا ہے کہ جبرائیل نے سنا وہ گھبرا گیا، ارے میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں، مجھے تو اپنے پروٹیکشن کی فکر ہو گئی۔ آسمان پہ خالی اتنا اناؤنسمنٹ ہوا تھا نا کہ میرا ایک بندہ جو مجھ سے محبت بھی کرتا اور میری عبادت بھی کرتا، اسی پر میرا سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ جبرائیل نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں۔ چنانچہ جبرائیل نے اپنے لیے دعا کی، جبرائیل کے تو آخری اسٹیٹس، جبرائیل سے بڑا تو کوئی نہیں۔ کہا کہ نہیں، میرا ایک دوست ہے جو رہنے والا دنیا کا تھا، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اسے میرے پڑوس میں جگہ دی، آؤ چل کر ہم اس سے بات کریں۔ اس کا نام تھا عزازیل، ملک الموت تو اسرائیل، عزازیل جن ہے، مگر اپنی عبادت اور پائیٹی کی بنا پر جبرائیل کے نیبر میں اس کو جگہ ملی، وہاں گئے۔ اچھا وہ عزازیل، اس نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا کراؤڈ آ رہا ہے، اور عجیب ٹائپ کا کراؤڈ ہے، اس میں چھوٹے فرشتے بھی ہیں، بڑے فرشتے بھی ہیں، اس میں ملک الموت بھی ہے، اور اس میں جبرائیل بھی ہے۔ چنانچہ گھبرا کے کہتا ہے تم لوگوں کو ہوا کیا؟ کہا یہ ہوا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ پڑھا ہے، اپنے بارے میں پریشان ہو گئے، ہمارے حق میں دعا کرو، اللہ ہمیں اس سے بچا دے۔ عزازیل مسکرایا، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ دعا کا موقع ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، خداوندہ اس سب کو اپنے اس اناؤنسمنٹ سے بچا لینا۔ امام فرماتے کیا وہ دیکھو، ابھی تک جس فرشتے نے وہ اناؤنسمنٹ پڑھا تھا، وہ پہلے اپنے بارے میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن یہ آخری آدمی، اس نے جب یہ سنا اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، لیکن اس گرانٹیڈ کہ میں تو اتنا عبادت گزار، میں تو ایسا نمازی، میں تو ایسا فائز، میں تو ایسا پرہیزگار و متقی، دنیا کا رہنے والا، آسمان پہ پہنچایا گیا، ایک جن ہوں، لیکن جبرائیل کے برابر اسٹیٹس دیا گیا، کہ میرے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے باقی سب کے لیے دعا کی، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی، اور اپنے اناؤنسمنٹ پہ بھی عمل کیا، دعا ایسے قبول کی کہ چھوٹے فرشتے سے لے کے جبرائیل تک سب اس سے بچ گئے، اور اناؤنسمنٹ پہ ایسا عمل کیا کہ آخر میں دعا کرنے والا یہی وہ آدمی بنا جس پر اللہ کا سب سے زیادہ عذاب آیا, اور آج ہم اس کو شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ شیطان کا طریقہ ہمارے سامنے آیا. شیطان کا کیا طریقہ؟ ہر چیز کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ. ہم تو ہیں مقدس, ہم تو ہیں نمازی, ہم تو ہیں پرہیزگار, ہم تو ہیں جبرائیل کے پڑوسی, ہم زمین پہ رہنے والے آسمان پہ پہنچ گئے. ہمارے اسٹیٹس کا کیا کہنا؟ سب گمراہ ہو سکتے ہیں, ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں, سب پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, ہم پہ نہیں آ سکتا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کائنات کی ہسٹری میں شیطان سے زیادہ لعنت والا کوئی نہ بنا. اب یہ جو ہوتا ہے ٹیکن از گرانٹیڈ, آخری زمانے کے صاحبان ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے. قرآن میں پڑھا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. ایسے لوگ ہیں جو رسول کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے, یا تھوڑے سے پیسے کے لیے یا کھیل تماشے کے لیے. لا حول ولا قوت, کیسے ملعون آدمی ہے, کیسے لعنتی آدمی ہے, کیسا بدترین عمل تھا. اب بھول گئے کہ ابھی یہی ٹیسٹنگ ہماری ہونے والی ہے, ابھی وہی امام ہمارے پاس آنے والا ہے جس کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے. وہ نبی کی طرح لوگوں کو دعوت دین دے گا, نبی کی طرح کنڈیشن رکھے گا, اور لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی وہی ہو جائے گا جو نبی کے زمانے کا تھا, کہ پہلے انوائٹ کریں گے. ہم انوائٹ کر رہے ہیں, اور پوری سنسیئرٹی سے انوائٹ کریں گے, اور ہم سنسیئرٹی سے انوائٹ کر رہے ہیں, اور ان ڈیپتھ اس سے محبت کرتے ہوں گے. ہم ان ڈیپتھ اپنے امام سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب آ جائیں گے امام, اور اس وقت کا جو ایٹموسفیئر بنے گا, آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ چینج ہمارے اندر آ جائے گی وہاں پر. اب آئیے آخری جملہ جس سے دجال کا موضوع آپ کے سامنے آ جائے, جو اصل میں چل رہا تھا. وہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ رسول کو چھوڑ کے جانے والے. پھر کہہ دوں, ابو جہل اگر رسول کو چھوڑ کے گیا, قرآن اس کو کوٹ نہیں کر رہا. ابو لہب اگر رسول کو چھوڑ کے گیا, قرآن ابو لہب کی برائی کر رہا, مگر اس حوالے سے تذکرہ نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل و ابو لہب نے نہ رسول کو انوائٹ کیا, نہ رسول کے لیے اپنی جان دینے کا وعدہ کیا, نہ رسول سے ان ڈیپتھ محبت کرنے کا کلیم کیا. انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. قرآن نے کوٹ ان کو کیا جو سنسیئر بھی تھے, انوائٹ بھی کر رہے تھے, محبت بھی کرتے تھے. اب کس وجہ سے چلے گئے؟ یا تجارت یا کھیل تماشا. دجال اپنے ساتھ کیا لے کے آ رہا؟ بات وہی ہوئی کہ یہ سورہ جمعہ کی آیت دراصل دجال کے لیے اشارہ بنی. دجال کیا لے کے آ رہا؟ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا, بچوں کے لیے دو دن سے میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں, کیا لے کے آ رہا ہے؟ مارے دنیا لے کے آ رہا. یہ تو ہے نا کہ لوگ بھوکے ہیں تو وہ روٹی لے کے آیا. یہ روٹی ایک سمبولک لینگویج, بھوکا ہونا سمبولک لینگویج. بھوک اس کا بھی نام ہے کہ واقعاً آدمی کے گھر میں کئی وقت کے فاقے ہیں, اور بھوک اس کا بھی نام ہے کہ آدمی کے گھر میں اتنا ہے کہ پشتے بھی کھائے تو کم نہ ہو, اور پھر بھی کہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا, پھر بھی کہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. کتنے مومنین لندن میں ایسے نظر آتے ہیں کہ اپنے بینک بیلنس کو شاید خود بھی نہ گن سکے کہ کتنا, مگر پھر بھی ان کی زبان پہ یہی شکوا اور دماغ میں یہی ڈپریشن ہر وقت بھرا رہتا کہ کیا ہوگا, حالات بدلے تو کیا ہوگا. خیر میں ادھر نہیں جا رہا, اس لیے کہ بات بہت موضوع سے ہٹ جائے گی. خلاصہ یہ سمبولک لینگویج, بھوکا ہو سکتا ہے کہ وہی بھوکا ہو جس کے پاس واقعان کھانے کو نہ ہو, اور اس کو بھی بھوکا کہتے ہیں کہ لاؤ ڈیزائر اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ قارون کی دولت ہے پھر بھی اس کو کم لگ رہی. تو کیا ہوگا؟ جو قرآن نے تجارت کہا وہ دجال کی روٹیاں, اور جس کو قرآن نے لاہو لاب کہا وہ دجال کا بے پردہ عورتیں اور میوزک کا استعمال. دجال بھی وہی دو چیزیں لے کے آ رہا جو پیغمبر کے زمانے میں لائی گئی تھی. تجارتی قافلہ آتا تھا, لوگ دوڑ کے جاتے تھے, ریسنگ شروع ہوتی تھی, لوگ دوڑ کے جاتے تھے. دجال کا بھی طریقہ کار بہن ہی یہی بن رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم نے سورہ جمعہ کو اتنا امپورٹنٹ سورہ کیوں بنایا. ہر جمعے کے دن تلاوت بھی کرو. آپ چاہے نماز جمعہ نہ پڑھیں, مستحب ہے کہ جمعے کی پانچ نمازوں میں سورہ جمعہ پڑھا جائے. پانچ کی بات, مغرب, عشاء, فجر, ظہر, عصر. بلکہ اس کے مسائل بھی دیکھیے کہ اگر آپ پڑھنا بھول گئے, ظہر کی نماز آپ نے ختم کی, مستحب ہے چلو دوبارہ ظہر پڑھو سورہ جمعہ کے ساتھ. لیکن میں مسائل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ مجالس کا وقت ویسے ہی کم ہوتا, ورنہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ممبر سے کچھ مسئلے بھی آ جائیں. لیکن خاص جب جمعے کی نماز آئی تو اب یہی سورہ جمعہ کے اندر جو اشارہ آ گیا, کوڈ ورڈز میں آ گیا, سمبولک لینگویج میں آ گیا, ان شارٹ کر کے آ گیا کہ وہاں کیا ہوا تھا, بعد میں کیا ہونے والا, اس وقت بھی کیا چیزیں تھیں جس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا گیا, بعد میں بھی کیا چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد ان شارٹ میں بتایا جمعے کے دن پانچ مرتبہ سورہ جمعہ, لیکن نماز جمعہ کی سیکنڈ رکعت میں کہا ذرا ڈیٹیل بھی سنو, اور منافقین کا تذکرہ ہو گیا. کیا منافقین زبان سے کچھ کہتے ہیں عمل کچھ کرتے ہیں, یہ قاری پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے, ورنہ آج سورہ منافقین پڑھنے کا اتنا ثواب نہ ہوتا. آج بھی ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے نہیں. آپ نہیں سمجھے, ہمارے اور آپ کے آپس کے پرسنل کانٹیکٹ میں جو لوگ آئیں, قرآن اس کو منافق نہیں کہہ رہا, قرآن اسے کہہ رہا جو فیس ٹو فیس رسول کے سامنے جا کے جھوٹ بول رہا, رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے. اسی طرح سے یہ ہسٹری نہیں ہے, پریزنٹ اور فیوچر ہے. اسی طرح سے امام کے سامنے جا کے کہنے والے بھی ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو امام مانتے ہیں, مگر خدا گواہی دے رہا کہ جھوٹ کہہ رہے. کون امام؟ آنے والا امام. آج جب ہم اپنے امام کو پکارتے اور اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کرتے, کیا کہہ کے پکارتے؟ حال حجل حال حجل, مولا آ جائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اگر مور دین 50% سنسیئر اور مخلص ہیں, اور میں نے آج کی مجلس میں کہا کہ سنسیئرٹی آدمی کو بچا نہیں سکتی ہے, آپ نے سنا, مگر 40% تو ایسے ہیں جو شروع ہی سے ہی سنسیئر نہیں ہیں, دعویٰ وہی کر رہے. کوئی وجہ ہے کہ بار بار قرآن سورہ منافقین کو ریپیٹ کروا رہا, جس کی پہلی ہی آیت یہ ہے, سورہ جمعہ کی آخری آیت آئی, تجارت اور کھیل کے لیے بھاگنے والوں ذرا سنو, اللہ کے پاس تمہارے لیے بہتر چیز ہے. جہاں یہ آیت آئی ڈیٹیل آنے لگی کہ ایک ایسا گروپ ہر وقت ہوگا. اب امام کیسے ہمارے اس دعوے کو کہ مولا ہم آپ کو امام مان رہے ہیں آ جائیے, کیسے اسے قبول کرے؟ اور یہی ایک چیز دیکھتی کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں کیا اس کے مطابق ہماری پریکٹس ہے نہیں ہے. اب پورا سورہ منافقون پڑھ لی, آگے قرآن یہی ڈیٹیل بتا رہا, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اب اگر ہم نے خالی یہ کہا اور کر کیا رہے ہیں, وہی میوزک چل رہی, وہی شریعت کا مذاق چل رہا, وہی نماز قضا ہو رہی, وہی بے حجابی ہو رہی ہے, وہی مس گیدرنگ ہو رہی, وہی حرام کھایا جا رہا, وہی والدین کی طور نافرمانی کی جا رہی, وہی مومن کو اذیت پہنچائی جا رہی, وہی لوگوں کا اغوائی کیا جا رہا, وہی حکم خدا کا مذاق اڑایا جا رہا. سورہ منافقون کی آگے تفصیل پڑھ لیجیے, مولا آ جائیے ہم آپ کے ماننے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور پریکٹس یہ ہے قرآن نے کہا جھوٹا. اور جس نے کہا کہ مولا آ جائیے انتظار کر رہے ہیں, اور شروع کر دیا اپنے آپ کو چینج کرنا, اب کیا چینج کرے؟ پہلی چیز جو سورہ کاف نے بتائی ٹیکنالوجی, چینج کرنا کیا ہوتا؟ چینج کرنا خالی نماز اور روزے کا نام نہیں ہے, وہ بہت اہم چیز ہے. بعض اوقات مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری وجہ سے ان واجبات کی اہمیت کم نہ ہو رہی ہو, لیکن وہ پرسنل واجبات ہیں. چینج کرنے کا مطلب ہے اپنے پرسن کو بھی چینج کرو اور اسلامک سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچاؤ. آگے بڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ عجیب بات, خدا معلوم کیوں جو لوگ عبادتوں میں زیادہ, نماز اور روزے میں زیادہ, تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ, دنیاوی چیزوں میں وہ اتنا ہی پیچھے, اور دنیا کو اس حوالے سے اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا کہ جو اسلام کے قریب گیا وہ پھر کسی کام کا نہ رہا. حتیٰ چھوٹے پیمانے پر بھی جو زیادہ مذہبی آدمی ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کا حق تک ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ جو اسلام نے خاندان کے سربراہ پر, ہیڈ آف دا فیملی پہ ذمہ داری عائد کی کہ تمہیں اپنی اس فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, کچے پڑ جاتے ہیں, ہلکے پڑ جاتے ہیں, کاہل ہو جاتے ہیں, اور آڑ لیتے ہیں نماز و روزے کی. ایک عجیب بات. اور جو لوگ دنیا کے اندر زیادہ بریلینٹ ہیں, ذہین ہیں, ہوشیار ہیں, سمجھدار, وہ عبادتوں میں کچے پڑ جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ایک سیپریشن ہو گیا, جب تک کہ اسے ختم کر کے ان دونوں کو جوائنٹ نہیں کیا جائے گا, امام ہمارے دعوے کو نہیں مانیں گے. سنسیئرٹی اپنی جگہ, چینج, مگر چینج خالی اپنے آپ کو نماز اور روزے, داڑھی اور حجاب کی حد تک چینج نہیں کرنا ہے, وہ پہلا مرحلہ, اور وہ بھی بہت اہم ہے. اس کا ریزن اب آج تو نہیں کل آئے گا, یعنی خضر و موسیٰ کا واقعہ. مگر اس کے ساتھ جو قرآن نے عام ترین چیز بتائی کہ یاجوج و ماجوج, دیکھیے یاجوج و ماجوج وہ جس کا مقابلہ ہم کو کرنا, یاجوج و ماجوج کو جو ذوالقرنین نے روکا تو ایسا روکا کہ اب آخری زمانے میں وہ نکل کے دوبارہ فساد برپا کریں گے. مگر یاجوج و ماجوج کو ذوالقرنین نے کس چیز سے روکا؟ دعا سے نہیں روکا, معجزے سے نہیں روکا, جبکہ ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ثابت ہے. مگر وہی بات کہ یہ دو چیزیں عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں, ذوالقرنین کی دعا قبول ہوتی. ہماری دعا کے بارے میں تو گارنٹی نہیں. ذوالقرنین میریکل دکھا سکتے تھے, ہم تو میریکل نہیں دکھا سکتے ہیں نا. تو قرآن ہمیں, قرآن ہمیں پریکٹیکل لائف کا پیغام دیتا ہے, وہ چیز دے رہا ہے جو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آج بھی کتنے لوگ ایسے, شہزادی کا حجاب اتنا تھا, ذرا بتائیے ان کو, ایک جملہ کہہ کر ساری محنتوں پہ پانی پھیرتے ہیں. مولانا وہ شہزادی تھی, جو بھی کرے کم ہے. ہماری عورت تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. مولانا کائنات کی عبادتیں بتائیے. مجمع بڑے شوق اور وجد کے عالم میں سنتا, آخری جملہ پھر ایسا کہتا ہے ساری محنت پہ پانی پھیر جاتا. کہ ہاں مولانا جو آپ نے کہا وہ تو کچھ بھی نہ کہا, مولا تو اس سے زیادہ عبادت گزارتے, لیکن وہ مولا تھے. ہم تو گناہگار دنیا میں رہنے والے, ہم یہ کہاں کر سکتے. اگر وہ ہزار رکعت نماز پڑھتے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ ہم 17 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم کو نماز قضا کرنا ضروری. اگر ہم نے نماز قضا نہ کی اور پڑھ لی تو ہم اپنے آپ کو مولا کے برابر سمجھ لیں گے, تو گناہ کبیرہ ہے. آج بھی کتنے لوگ ایسے جو پریکٹیکل لائف اہل بیت نے ہمارے سامنے پیش کی, جو ہمارے لیے پاسبل ہے, اس کے اوپر وہ کراس لگا دیتے ایک جملہ کہہ کر. تو واقعا اگر یاجوج و ماجوج, جو آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ, ذوالقرنین انہیں دعا یا میڈیکل سے روک دے تو ہمارے لیے تو بچنے کا راستہ بہت آسان تھا. نہ ہماری دعا میں وہ طاقت جو حضرت ذوالقرنین کی دعا میں, نہ ہمارے پاس میڈیکل کی وہ پاور جو ذوالقرنین کے پاس ہے. تو قرآن نے پریکٹیکل بات کی. قرآن نے کہا دیکھو ذوالقرنین نے اس زمانے کی ٹیکنالوجی کو حاصل کیا اور اس کی مدد سے روکا, اور آخری زمانے میں یہی یاجوج و ماجوج آئیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. یاد کرو وہ وقت جب اس قوم کو کھولا جائے گا اور یہ عجیب عجیب سواریوں میں بیٹھ کے ساری دنیا میں پھیل جائیں گے. طریقہ آج بھی وہی رہے گا, پریکٹیکل لائف کی بات قرآن کہہ رہا. یہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا. اس لیے کہ میری تیسری مجلس, اس کا امپریشن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بنا کہ میں صرف اتنا میسج دے کے رہ گیا کہ داڑھی رکھو, حجاب کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, بس آگے کچھ نہ کرو. نہیں, ہمارے نوجوان کو, ہمارے بچوں کو اس عبادت کے ساتھ معاشرے کا سب سے بریلینٹ نوجوان بن کر وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہے. اسی سے خود بھی دجال سے بچیں گے اور قوم کو بھی بچائیں گے. اور اس میں بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور میدان کربلا کا اہم ترین پیغام بھی ہے کہ عباس نے اگر جہاد کیا تو سمجھ میں آتا, حبیب ابن مظاہر نے اگر جہاد کیا تو سمجھ میں آتا, مسلم ابن اوسجا نے اگر جہاد کیا تو سمجھ میں آتا, غلام حبشی جون نے اگر جہاد کیا تو سمجھ میں آتا, برہر احمد علی نے جہاد کیا تو سمجھ میں آتا. مگر کربلا کا اہم ترین پیغام یہ کہ ان کا جہاد وہ اتنا بیان نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ کریڈٹ جاتا ہے اون کو, کریڈٹ جاتا ہے محمد کو, کریڈٹ جاتا ہے قاسم کو, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری شریعت کے اعتبار سے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے. ان پر نماز اور روزہ جیسے اہم واجبات نہیں آئے. جہاد کی کنڈیشن تو نماز سے زیادہ ہوتی, راہ خدا میں جان دینے کی کنڈیشن تو روزے سے زیادہ ہوتی. مگر آگے دیکھو, کربلا ایک ایسے جہاد کا نام ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, کربلا کے جہاد کا خلاصہ یہ کہ کربلا وہ جہاد ہے جس میں ہر آدمی کو انوالو ہونا پڑے گا. مرد ہے تو اسے بھی, عورت ہے تو اسے بھی, بوڑھا ہے تو اسے بھی, بچہ ہے تو اسے بھی, لڑکا ہے تو اسے بھی, لڑکی ہے تو اسے بھی. کربلا اس بات کا نام ہے کہ ایک کیٹیگری جہاد کرے اور باقی بیٹھے دیکھتے رہیں. یہ بدر تو تھا, بدر میں یہی ہوا, یہ احد تو تھا, احد میں یہی ہوا, یہ خندق تو تھا, خندق کے جہاد میں یہی ہوا, یہ خیبر تو تھا, خیبر کے جہاد میں یہی ہوا, مگر یہ کربلا نہیں. کربلا کا مطلب ہر ایک کو حصہ لینا. 90 سال کا بوڑھا ہاتھ کانپ رہے, نہ تلوار اٹھائی جا سکے, نہ نیزہ سنبھالا جا سکے, نہ تیر و کمان کھینچا جا سکے, مگر اسے پتا ہے کہ اس کے باوجود مجھے کربلا کے جہاد میں انوالو ہونا. مولا چلے اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے سینے کو ایک ڈھال اور شیل تو بنا سکتا ہوں تیروں کے سامنے, میں یہی خدمت انجام دوں گا. کربلا اس طرح سے ہر ایک کو انوالو ہونا کہ اگر ظاہری اعتبار سے کسی کو ایگزمپٹ کیا بھی جا رہا تو وہ خود ایکزمپٹ ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے واجبات سے جان چھڑانے کی, اور وہاں جن کو شریعت ایکسکیوز دے رہی ہے وہ ایک مرتبہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں واپس اس واجب میں انوالو ہونے کی. چنانچہ یہی تو لکھا ہے نا کتابوں میں کہ شب عاشور سب سے زیادہ پریشان ہونے والوں میں ایک رباب تھی, جن کی پریشانی انشاءاللہ ترتیب مصائب کے اعتبار سے شب عاشور بیان کی جائے گی, اور ایک قاسم تھا, حسن کا لال قاسم. ام فروا کی ساری تمناؤں کا محور قاسم. جو جملہ ابھی میں بچوں کے حوالے سے کہا وہی جملہ میں ام فروا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ عباس, اکبر, حبیب اور مسلم کا جہاد ہم دیکھتے ہیں, لیکن وافان زیادہ کریڈٹ دینے کو دل چاہتا ہے قاسم اور محمد. اور یہی جملہ میں ام فروا اور لیلہ اور رباب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. زینب کبریٰ نے کربلا میں جو رول انجام دیا, ام کلثوم نے کربلا میں جو جہاد کیا, دنیا کی ہسٹری میں نہ اس سے پہلے کوئی عورت ایسا جہاد کر سکی ہے نہ قیامت تک کر سکے. لیکن ہمیں زینب و کلثوم کے جہاد پہ اتنی حیرت نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ علی کی بیٹیاں, ان کے رگوں میں علی کا خون, وہ زہرا کی وارث ہیں. انہوں نے فاطمہ زہرا کا شیر غذا کے طور پہ استعمال کیا, وہ معصوم گھرانے میں پیدا ہوئی. اگر خود ان معنوں میں معصومہ نہیں ہے کہ معصوم صرف 14 تو عصمت صغرا کی مالکہ, معصوم گھر میں پروری پائی, معصوم ماحول میں وہ پلی بڑھی. جو بھی کرے کم, فاقان اگر جہاد کسی کا ایسا ہے کریڈٹ دینے کو دل چاہتا ہے, ویسے نعوذ باللہ میں کیا اور میرا کریڈٹ کیا, وہ علی کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ علی کی بہویں, ام فروا, ام لیلہ, رباب. علی کے نام کی لاش علی کی بیٹیوں نے رکھی تو تعجب نہیں ہوتی ہے, بیٹی باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے تو کون چلے گا, لیکن حقیقی معنوں میں علی کے نام کی لاج علی کی بہوؤں نے رکھی. ان میں سے کسی کی رگوں میں کسی معصوم باپ کا خون نہیں, ان میں سے کسی بہو کسی معصومہ ماں کا شیر بطور غذا استعمال نہیں کیا, ان میں سے کوئی خاتون کسی معصوم گھر میں بچپنا نہیں گزرا تھا, ان میں سے کسی خاتون ایسا ماحول نہیں پایا تھا کہ باپ معصوم, ماں معصومہ, بڑا بھائی معصوم, چھوٹا بھائی معصوم. غیر معصوم گھرانوں سے آئیں, امتی گھرانوں سے آئیں, عام انسانی گھرانوں سے آئیں, لیکن کربلا میں ایسا جہاد کر کے دکھایا کہ ویسے ہمیں پتا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے زینب بلند ہے, ظاہری حالات کے اعتبار سے تو ہم فرق نہیں کر سکتے. ہمارا لاکھ لاکھ سلام علی کی بہوؤں کو, لیکن ان میں بھی خاص ہمارا سر عقیدت اور احترام سے اگر جھکتا تو ام فروا کے سامنے. لیلہ اور رباب تو کربلا کے میدان میں جب آئیں تو سہاگ سلامت تھے, ام فروا کربلا سے 12 سال پہلے سہاگ گزرا تھا. اور اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور شوہر کی نشانی فقط ایک اولاد ہو تو جو تمنائیں اس عورت کی اپنے حوالے سے پوری نہ ہوئی, اب وہ ساری تمناؤں کا مرکز اس کا بیٹا بنتا. شوہر کا غم جوانی میں بیوہ ہو جانا, ایک بار اپنے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے غم بھول جاتی ہے, ایک ہی تمنا اس کے دل میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا جلدی سے بڑا ہو, میرا بیٹا جوان ہو, اپنے بیٹے کی شادی کروں. اور اپنی ساری زندگی کی تمناؤں سے محرومی, بیٹے کی شادی کے بعد یہ محرومی ختم ہو جائے گی. ام فروا حسن مصطفیٰ کا غم بھلاتی ہے قاسم کو دیکھ کر, ام فروا اپنی بیوگی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتی قاسم کو دیکھ کر. ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی دعا ہے, پروردگارا جلد از جلد میرے قاسم کو اتنا بڑا کر دے کہ میں اپنے لال کو دولہا بناؤں, میں اس کے سر پہ سہرا سجاؤں, میں اس کی شادی کروں. لیکن اس سے پہلے کہ ام فروا کی یہ دعا پوری ہوتی, عاشور کی رات آ گئی، کربلا کا میدان آ گیا، 61 ہجری آ گئی، اور آدھی رات کا وقت، میرا مظلوم آقا حسین اصحاب سے خطاب کر کے واپس آیا، سیدانیوں کے خیموں کا جائزہ لے کے واپس آیا. اب حسین اپنے خیمے میں مصلے پر بیٹھ گئے، جس مقصد کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی اس کے مطابق اب عبادتیں شروع ہو گئی. ایک بار دعا کر رہے ہیں، ہاتھ بلند ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسا لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھا ہے. حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ارے میرا بھتیجا قاسم آدھی رات کو میرے پہلو میں آ کے بیٹھا. ایک مرتبہ کا قاسم اس وقت میرے پاس کیوں آیا؟ تیری ماں اکیلی ہوگی، رات کا وقت ہے، اندھیرے کا عالم ہے، خیمے میں تنہائی ہے، جا ماں کے ساتھ بیٹھ. قاسم 13 برس کا قاسم کہتا کہ چچا میری ماں نے ہی تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا ہے، اور اس لیے بھجوایا ہے کہ ماں مجھ سے پوچھ رہی تھی قاسم کل کربلا کے جہاد میں تو بہت کمسن ہے، ایسا تو نہیں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں اور دنیا کہے حسن کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. میری ماں نے مجھے اس لیے بھجوایا کہ صرف اتنا بتا دے کل کے شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے. ادھر قاسم نے چچا سے یہ سوال کیا، ادھر حسین نے قاسم کو سینے سے لپٹایا. قاسم کا بدن سونگنے لگے، بدن سونگتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں بیٹا قاسم تجھ میں سے تو مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ارے کاش میرا بھائی کربلا میں آج میرے ساتھ ہوتا اور یہ دیکھتا کہ اس کا حسین کس طرح دشمنوں کے درمیان گر گیا. حسین اپنے بڑے بھائی حسن کو یاد کر رہے، اور قاسم نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، چچا کل میرا نام ہے کہ نہیں، کل میرا نام ہے کہ نہیں، کل میرا نام ہے کہ نہیں. جس وقت جواب نہ ملا بے اختیار قاسم نے کہا چچا میں سمجھ گیا، میں بڑا بدقسمت ہوں، کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. حسین نے کہا قاسم شہید ہونے کی بات کرتا ہے، یہ تو بتا کیفا عندک الموت، تجھے پتا بھی ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے، موت کو سمجھا ہے؟ جواب 13 برس کا بچہ، یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ام فروا کے دودھ کا اثر ہے. چچا احلا من الاصل آپ مجھ سے کہتے ہیں؟ ارے موت کو مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، مگر چچا اب تک آپ نے نہیں بتایا کیا میں اتنا بدقسمت ہوں. ایک بار قاسم کی آنکھوں میں آنسو آئے، حسین نے کہا قاسم تو اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے، اصغر کا نام سننا ہے؟ ایک بار قاسم نے جوش میں انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے، چچا کیا یہ بے حیا اور ظالم فوج اصغر کے خیمے میں پہنچ کے اصغر کو شہید کرے گی؟ عزاداروں ذرا سوچو حسین کس دل سے جواب دے، قاسم اصغر کو خیمے میں شہید نہ کیا جائے گا، وہ میرے ہاتھوں میں ہوگا جب 3 بھال کا تیر اس کے گلے میں لگے گا. قاسم اس وقت تو واپس چلے گئے، مگر اگلا دن آیا، اگلا دن آیا، جب کبھی قاسم خیمے میں آئے، فروانے کا قاسم بیٹا تو اب تک زندہ ہے کیا؟ اپنی ماں کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ جب آنو محمد کا لاشا آیا، اب جو قاسم آتے ہیں، ایک مرتبہ فروانے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، اماں آج تک تو نے اپنے بیٹے سے منہ نہ پھیرا، آج مجھ سے ناراض ہو گئی؟ کہا تو نے مجھے زینب کے سامنے شرمندہ کر دیا، آئے میری شہزادی کے لال مارے گئے، آنو محمد کے لاشی آ گئے، میرا قاسم اب تک زندہ. ہاتھ جوڑے، اماں ایک بار چچا سے اجازت دلوا دے اور پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا ہے، میرا چچا مجھے جانے نہیں دے رہا. بس ایک بار ام فروا کو یاد آیا، بہت دنوں بعد یاد آیا، ضرورت ہی اب پڑی، یاد آیا 28 سفر کی رات تھی، میں حسن مصطفیٰ کے پائیں کی کھڑی رو رہی تھی، میرا 11 مہینے کا قاسم میری گود میں تھا، میرا شوہر، میرا آقا، میرا امام، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا تھا، مجھے بلایا، فروا ایک تعویذ دیتا ہوں، اسے رکھ لے، جب میرے قاسم پر بڑی مصیبت آئے تب اسے کھول کے دیکھنا. آئے فروا آج سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ عزاداروں ذرا دیکھیے یہ کیسی ماں ہے، بیٹے کو زندگی مل رہی، وہ کہہ رہی ہے آج سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، آئے میرے بیٹے کو تو مرنا چاہیے، تعویذ لے کر آئے۔ قاسم تیرا بابا یہ تعویذ لے کر گیا ہے، ذرا کھول کے پڑھ تو سہی۔ تعویذ کھولا گیا، جملہ کا یا بنیا قاسم ادرک امت الحسین، اے بیٹا قاسم جب تیرے چچا حسین پر وقت پڑے آگے بڑھ کر اپنی جان دے دینا۔ کہا قاسم آقا کو یہ تعویذ دکھا، آئے حسین بھائی کی تحریر پڑھی، بھائی کا نام پڑھا، قاسم کو گلے سے لگایا، مقتل کا جملہ ہے، اتنا روئے چچا بھتیجے خچ کھا کے گر پڑے۔ ایک سوال کا جواب تو مجھے دیجیے عزاداروں، ایک سوال کا جواب تو دیجیے، جب کوئی آدمی خچ کھا کے بے ہوش ہوتا ہے تو آپ کیسے ہوش میں لاتے ہیں؟ پانی چھڑتا جاتا ہے، ارے جس گھرانے میں ننے اجگر کو پلانے کے لیے دو گھونٹ پانی کے نہیں، کون انہیں ہوش میں لائے؟ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب آگے بڑھی، ارے آنسوؤں کو چھڑک کے حسین اور قاسم کو ہوش میں لایا گیا۔ حسین بھائی کی عبارت پڑھ چکے ہیں، ایک بار قاسم کو لے کے چلے، قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ بھی مقتل کا جملہ ہے، حسین آگے بڑھے، واحد شہید تھا جس کے لیے حسین نے یہ عمل کیا، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ گھبرا کے پوچھا چچا یہ آپ کیا کر رہے؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے، میرے بھائی کا یتیم مقتل میں جا رہا، عجیب جہاد کیا، ارے لشکر آدھا لشکر یزید ایک بار تتر بتر ہو گیا، اور زقی شامی کے ساتھ بیٹے ایک ایک کر کے 13 برس کے قاسم نے مارے، آخر میں خود اسے مارا، جب زخمی ہوا آواز دی میری مدد تو آؤ، ارے ساری فوج 30,000 13 برس کے گل بدن پہ ٹوٹ پڑے۔ قاسم نے پلٹ کے خیمے کو دیکھا، چچا ذرا میری مدد کو آئیے، پوری تاریخ کربلا میں حسین اتنی تیزی کے ساتھ کسی آواز کو سن کے نہیں دوڑے، اکبر نے بھی پکارا تھا، عباس نے بھی سلام کیا تھا، ارے اس تیزی کے ساتھ قاسم کے قریب گئے کہ لشکر یزید گھبرا کے بھاگا، مگر کس طرح بھاگا؟ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑے، اور قاسم کربلا کی زمین پر ابھی زندہ ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، امام زمانہ نے ایک دفعہ سلام کیا، میرا سلام کربلا کے اس شہید کو جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ آقا قریب آئے، ایک بار پریشان قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا جائے، آبا کو اتارا، زمین کربلا پہ بچھایا، جسم کے ٹکڑے جمع کیے، آبا کو باندھا، لے کے چلے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دو ہی لاشیں ایسے ہیں، حسین خیمے میں جا نہیں پا رہے، ایک اصغر کا لاشا اور ایک قاسم کا لاشا۔ زینب باہر آئی، بھیا بہت دیر ہو گئی ہے، ارے ساری بیویاں انتظار کر رہی ہیں، لاشا آئے تو صفے ازا بچھائی جائے، یہ قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بھیا تو خالی ہاتھ کیوں آ رہا؟ حسین نے کہا زینب آہستہ بولو، یہ جو میرے ہاتھ میں آبا کی گٹھڑی ہے قاسم اس کے اندر ہے، لیکن آہستہ، کہیں ام فروا نہ سن لے، بیوہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ ارے ام فروا جو شہزادی کے ساتھ آگے بڑھائی تھی، ایک مرتبہ باہر آئی، آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی کنیز کتنی صابر ہے، ذرا دکھائیے میرا لال کس عالم میں ہے۔ اب حسین نے آبا کھولی، ارے ذرا اس ماں کے دل سے پوچھیے، گل بدن ابھی گیا تھا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے آ رہے، مگر سلام ام فروا کو آواز دی، اے شہزادی زینب، اے شہزادی کلثوم، اے رباب، اے لیلا، مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ میری قربانی کام آئی ہے، پروردگار نے میرا ہدیہ سب سے بڑھ کر قبول کیا ہے۔ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، پروردگار حسن مصطفیٰ اور ام فروا کے گل بدن قاسم کا واسطہ، ہر صاحب اولاد کو اولاد کی ہر صدمے سے محفوظ فرما، صفِ عزا پہ بیٹھ کے آنسو بہانے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہماری ماں اور ہمارے باپوں کو اپنی اولاد کو قاسم کی طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک مومنہ قرضے میں انتہائی شدید پریشان، ام فروہ کا واسطہ ان کی پریشانی دور فرما اور ظہور امام میں تاجیل فرما، ماں کا